تاریخ کا مسافر پچاسویں سنگ میل پر کھڑا ہے، دیکھتا ہے تحریک اسلامی کا قافلہ قدم بہ قدم، منزل بہ منزل بڑھتا چلا آ رہا ہے، دنیا عالمی اسلامی انقلاب کی طرف رواں دواں ہے، اور اپنی پاک سرزمین بھی شریعت کی طرف، نظام اسلام کی طرف، سکون و عدل کی طرف، ظلم اور بدعنوانی سے پاک معاشرے کی طرف گامزن ہے۔ بس سطح سے نیچے، منظر سے آگے دیکھنے والی نظر چاہیے۔ یوں دیکھتا ہے اپنے چاروں طرف نظام جہان نو کا شور ہے، ملکوں ملکوں اسلام کے قافلے آگے بڑھ رہے ہیں، چراغ سے چراغ جل رہے ہیں، تاریکی چھٹ رہی ہے، شہادت کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی احسان انصاری کی شہادت، اللہ اس معصوم اور مظلوم پر اپنے انوار کی بارش کرے، یہ شہادت نہ پہلی تھی اور نہ آخری ہے۔ تاریخ کا مسافر دیکھتا ہے ذرا پیچھے کی طرف، سید مودودی رخصت ہو چکے ہیں، شہادت کی فصل لہلہا رہی ہے، خیال کی اسکرین پر فلم تو چلائیے، گلشن شہادت میں کھلنے والے کس کس پھول کا نام لیا جائے، جوان لہو پاک سرزمین کو سیراب کر رہا ہے۔ دیکھتا ہے ذرا اور پیچھے کی طرف، سید مودودی خود قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، ہر مرحلے کا رہنما ہر محاذ پر موجود۔ تاریخ کا مسافر 22 سنگ میل پر ہے، اس دور کے چند تاریخی لمحات کی صوتی روداد سنانے کو دل چاہتا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کا تاریخی سالانہ اجتماع لاہور کے باغ بیرون موچی دروازے میں شروع ہونے والا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، حکومت مغربی پاکستان نے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع قرار دے دیا ہے، مجمع وسیع علاقے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن کوئی ہڑبونگ نہیں، شور نہیں، جگہ جگہ مکبرین کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سید مودودی کے افتتاحی خطاب کی نقول ہیں، عزم یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہی بات سب تک پہنچا دی جائے، اور یوں ایک مثالی قانون پسند جماعت نے قانون کے نام پر قانون کا مذاق اڑانے والی حکومت کو شکست دے دی۔ سید مودودی کا تاریخی خطاب، تاریخی الفاظ، تاریخی لہجہ پیش ہے، جب گولی چلی اور واقفان راز بتاتے ہیں کہ ہدف سید مودودی ہی تھے، تو مولانا سے کہا گیا آپ بیٹھ جائیے، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ کتاب تاریخ میں رقم ہوئے، میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا۔ وہ کھڑے رہے اور گولیاں چلتی رہیں۔ ذرا اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے، وہ کتنا عظیم انسان تھا، اس عظیم انسان کے عظیم الفاظ سنیں، تاریخ کا پہیا چاہے کتنے ہی چکر گھوم لے، مگر تحریک اسلامی کے قائد کی زبان سے ادا کیے گئے یہ الفاظ آج بھی رہنما ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، رفقاء جماعت اور محترم حاضرین، فروری سن 1957 کے بعد آج پہلی مرتبہ ہم کو ایک کل پاکستان اجتماع میں اکٹھے ہونے کا موقع ملا ہے، اور اسی شور میں ایک مرتبہ ہم پھر جمع ہو رہے ہیں، جہاں آج سے 22 پہلے صرف 75 ارکان کے ساتھ جماعت اسلامی کی تاسیس ہوئی تھی۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری تمام خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس نے ہمارے اس خلوص کو قبول فرما لیا جس سے اس حقیر سی خدمت دین کی ابتدا کی گئی تھی، اور اس کام کو یہ برکت عطا فرمائی کہ آج پاکستان کے گوشے گوشے میں جماعت اسلامی کے ارکان، متفقین، ہمدرد اور متاثرین ہزارہا کی تعداد میں موجود ہیں، اور اس کے اثرات ملک سے باہر بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل رہے ہیں. یہ ہمارا بلبوتا نہ تھا کہ اپنی کوششوں سے یہ نتائج رونما کر دکھاتے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تائید و توفیق اور اسی ذات پاک کی نصرت کا کرشمہ ہے، اور اس پر ہم صمیم قلب سے اس کا شکر بجا لاتے ہیں. محترم رفقا، جماعت اسلامی پاکستان کی تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے جب وہ اس ملک کے حکمرانوں کی معطوف اور ان کی نگاہوں میں مغضوب نہ رہی ہو. پچھلے 16 سال میں یہاں جو بھی برسر اقتدار آیا ہے اس نے اس جماعت کے وجود کو ناگوار بلکہ ناقابل برداشت ہی محسوس کیا ہے، اور اس کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کے پاپڑ بیل ڈالے. ہمارے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے اور کرائے گئے ہیں، ہم پر نت نئے بہتان لگائے گئے ہیں، ہمارے رسالے اور اخبار بند کیے گئے ہیں، ہمارے سرمایہ ضبط کیے گئے ہیں، ہمارے کام میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ہم کو قید و بند کے مرحلے سے بھی گزارا گیا ہے، اور مارشل لا کے دور میں ہماری تنظیم کو ختم کر کے ان تمام تعمیری کاموں کو ملیا میٹ کیا گیا ہے جو سالہ سال کی محنت اور اپنے غریب کارکنوں اور ہمدردوں کی گاڑی کمائی سے ہم نے انجام دیے تھے.
ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا اور آج بھی صرف یہی ہے کہ یہ ملک جب اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہاں پوری طرح اسلامی نظام زندگی نافذ ہونا چاہیے. ہم نے بارہا پورے خلوص کے ساتھ کہا کہ یہ خدمت جو بھی راس بازی کے ساتھ انجام دے ہم دل و جان سے اس کی حمایت کریں گے، اور اس کے ساتھ اقتدار میں شرکت کو برقرار اس سے کسی اجر کے بھی طالب نہ ہوں گے. مگر یہاں بدتر اقتدار آنے والوں کا رویہ یہی رہا ہم کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھ کر دبانے اور مٹانے کے لیے ہر اوسے سے اوسا ہتھیار استعمال کرتے رہے. میں کسی شکایت کے طور پر ذکر نہیں کر رہا ہوں، میرا مقصد آپ کو صرف یہ احساس دلانا ہے کہ آج اقتدار کی جو نظر عنایت ہم پر ہوئی ہے یہ کوئی نئی مہربانی نہیں ہے. ہم تو 13 برس سے ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ شدید مہربانیوں کے شکار ہوتے رہے ہیں، اور انہیں سے الگ رغم کام کر کے اللہ کے فضل سے ہماری تحریک میں اتنا کچھ فروخت آیا ہے. لہذا آپ صرف اتنی سی بات سے دل شکستہ نہ ہو کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے ہم کو محروم کر کے اس اجتماع کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے اس سے بڑھ جائے زیادہ سخت اقدامات ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان سے ہمارے لیے مصیبت ثابت ہوئے. اب یہ ذرا سی ایسی حرکت آخر ہمارے کام کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نقصان اگر ہو سکتا ہے تو ہماری اپنی نادانی سے ہو سکتا ہے، دوسروں سے کسی حملے سے نہیں ہو سکتا. اللہ یشاء اللہ. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے دین کے لیے جو کام ہم سے کرنا ہے اس میں دو صفتیں ضرور ہونی چاہیے، ایک صبر، دوسرے حکمت. صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی راہ میں جو رکاوٹ بھی ڈالی جائے اس پر نہ تو مستعل ہو کر آپ ذہن کا توازن کھو بیٹھیں، اور نہ دل شکستہ ہو کر اپنے مقصد کے بجائے رکاوٹ ڈالنے والے کا مقصد پورا کریں، بلکہ ہر رکاوٹ پیش آنے پر آپ کا عزم دوں کا توں قائم رہنا چاہیے، اور جذبات کی گرمی سے بجائے جذبات کی گرمی سے اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھ کر آپ کو وہ رائے اختیار کرنی چاہیے جو حکمت کے مطابق ہو. حکمت یہ ہے کہ آپ بس ایک ہی نبی راہ پر آنکھیں بند کر کے چلنے سے حاضر نہ ہوں،
بلکہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ ایک راستہ بند ہوتے ہی دس دوسرے راستے میں بر وقت نکال سکے. جس شخص میں حکمت نہیں ہوتی وہ ایک راہ کو بند پا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ بے صبر بھی ہو تو پھر یا تو اس رکاوٹ سے اپنا سر پھوڑ لیتا ہے یا رہ روی سے ہی باز آ جاتا ہے. مگر جسے اللہ نے حکمت اور صبر دونوں سے نوازا ہو وہ جوئے رواں کی طرح ہوتا ہے، جس کی منزل کوئی چیز بھی کھوٹی نہیں کر سکتی. چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا کسی اور طرف سے اپنی منزل کی طرف آتا ہے. ہمارے لیے اپنا پیغام پہنچانے اور اپنی دعوت کو پھیلانے کی بس یہی ایک صورت نہیں ہے کہ ہم جلسوں میں تقریریں کریں اور ہزاروں آدمی انہیں سنیں. بلا شبہ یہ بھی اس کام کی ایک صورت ہے، لیکن اگر اسے ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے تو کوئی مذاقہ نہیں. آپ تین تین چار چار آدمیوں کے وفود کی شکل اختیار کر لیں اور پورے شہر لاہور میں پھیل جائیں. گھر گھر اور دکان دکان اور مسجد مسجد جائیے، ہردم ہردم لوگوں سے ملیے، ایک ایک شخص کو بتائیے کہ جماعت اسلامی کیا ہے. ایک ایک شخص کو بتائیے کہ جماعت اسلامی کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کن چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتی ہے اور کن بھلائیوں کو قائم کرنا چاہتی ہے. اس تبلیغ سے جو لوگ بھی متاثر ہیں ان کو متفقین میں شامل ہونے کی دعوت دیجیے. جو لوگ مزید کچھ سمجھنا چاہیں ان کو جماعت کے لٹریچر سے روشناس کرائیے تاکہ وہ بعد میں خود پڑھ کر رائے قائم کر سکیں. جو لوگ دلچسپی نہ لیں ان کے پیچھے نہ پڑیے، بلکہ اپنا وقت ان پر خرچ کیجیے جو دلچسپی لینے والے ہیں. اور جو لوگ بحث میں الجھنے کی کوشش کریں ان سے الجھے بغیر گزر جائیے. آپ کا طریقہ خود اولا سبیل رب کا بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ ربانی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کی زبان سیری ہو، آپ کے اخلاق پاکیزہ ہو، آپ کا برتاؤ شریفانہ ہو، آپ برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیں، اور آپ زبانی سے نہیں اپنے عمل اور اپنے رویے سے بھی یہ ثابت کریں کہ آپ کن واقع بدی کی جگہ نیکی قائم کرنے والے ہیں. اس کے بعد یقین رکھیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، اور جتنا کام آپ کریں گے اس سے زیادہ کام اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ مل کر کریں گے. اجتماع کے ان دنوں میں بہت سی نظریں مختلف زاویوں سے آپ کو دیکھیں گی. آپ نے اپنی پوری جماعت کا خلاصہ لا کر یہاں دیا ہے، ایک نمائش گاہ میں رکھ دیا ہے. بے شمار کسوٹیاں ہیں جن پر آپ کسے جائیں گے. ایک رخ نہیں ہر آن ہے، ایک رخ سے نہیں ہر رخ سے کسے جائیں گے. اب یہ آپ کے اپنے ہی طرز عمل پر منحصر ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کریں یا کھڑا. زمانہ بڑا بے رام کر رہا ہے، آپ کسی مصنوعی تدبیر سے اور کسی بناوٹ سے اس کی جانچ میں کھڑے نہیں نکل سکتے. سن رہا کہ آپ بے کھوٹ ہیں تب بھی وہ بڑے تامل کے بعد آپ کو کھڑا مانے گا. لیکن یقین رکھیے کہ اگر آپ نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو کھڑا ثابت کر دیا تو مخالف طاقتیں چاہے کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آپ کو کھوٹا بنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وہ موچی کھائیں گے اور آپ کا خود بگاڑنے کے بجائے اپنا ہی خود بگاڑ لیں گے. آپ جھوٹ کی نورش دیکھ کر گھرانا گھبرائیں، وہ طوفان کی طرح اٹھتا ہے اور بلبلے کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ جانے کے بعد اس کے اندر کی چھپی ہوئی گندگیاں اس طرح منظر عام پر آتی ہیں کہ دنیا الٹی اسی پر لکڑی بھیجتی ہے. بس آپ کو فکر جھوٹ کے مقابلے کی نہیں، اپنی سچائی کی ہونی چاہیے. آپ سچے ہوں گے تو جھوٹ سے آپ نہیں نمٹیں گے، خدا اس سے نمٹے گا اور آپ کے جھوٹوں کو اسی طرح عبرت بنا کر رکھ دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ہر زمانے میں جھوٹوں کا عبرت بنا کر رہا ہے. ایک آخری گزارش مجھے آپ سے یہ کرنی ہے کہ اس جماعت اور اس تحریک کو جو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے وہ اپنا زیادہ تر زور میرے خلاف صرف کرتا ہے، اور یہ چیز مجھ سے محبت رکھنے والوں کو فطرتاً ناگوار ہوتی ہے. اس صورت حال سے آپ کو بار بار سابقہ پیش آئے گا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنی دعوت پھیلانے کے بجائے کہیں میری مدافعت میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف نہ کرنے لگے۔ میں اپنے سب مخلص بھائیوں کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے مجھے کسی مدافعت کی حاجت نہیں ہے، میں کہیں خلا میں سے یکایک نہیں آ گیا ہوں، اسی سرزمین میں سالہ سال سے کام کر رہا ہوں، میرے کام سے لاکھوں آدمی براہ راست واپس ہیں، میری تحریریں صرف کسی ملک میں نہیں دنیا کے ایک اچھے خاصے حصے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور میرے رب کی مجھ پر یہ عنایت ہے کہ اس نے میرے دامن کو داغوں سے محفوظ رکھا ہے۔ میرا منہ کالا کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر 10-20 جھوٹے الزامات لگا دے اور مجھے سیاہ روح بنا کر رکھ دے۔
سر اس کے لیے
روشن ہے لوگ جن کا نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل، جنہیں اتفاقات زمانہ چند روز کے لیے ابھر لائے ہیں، یہ کھیل کھیل کر انشاءاللہ میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ لہذا میں خود بھی مطمئن ہوں اور آپ بھی مطمئن رہیں، اور میری مدافعت سے بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے میں لگے رہیں۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ اگر میں خلوص نیت کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کروں گا تو وہ خود میری مدافعت کرے گا۔ علیہ اللہ بکافن عبدہ حسبی اللہ علیہ توکل المتوکل۔
کسی لاؤڈ سپیکر سے اعلان کے بغیر بھی سب کے علم میں آ چکا تھا کہ ایک ساتھی نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اللہ بخش کا نام تاریخ اسلام میں پاکستان کی تحریک اسلامی کی کتاب تاریخ کے باب شہادت میں رقم ہو چکا ہے۔ شہید کے کیمپ کے سامنے مجمع ہے، نوجوان رہنما پروفیسر خورشید احمد خطاب کر رہے ہیں۔
وہ شخص جس کے دل میں جہاد کی تمنا اور شہادت کا شوق نہ ہو، اس دل کے بارے میں مشکل سے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایمان کا مطلب۔ تو میں آپ حضرات کو اس طرح سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج تحریک اسلامی نے جو جدوجہد برپا کی ہوئی، اس سلسلے میں یہ شرف آپ کے حلقے کو حاصل ہوا کہ سب سے پہلے خدا کے دین کی خاطر خون کی بنیں آپ نے رکھا۔ میرے علم کی حد تک تحریک اسلامی کی تاریخ میں یہ دوسری شہادت ہے۔ پہلی شہادت ہمارے ایک محترم ساتھی عبد الرحمان صاحب کو حاصل ہوئی تھی 1947 میں، فسادات کے زمانے میں تحریک کے محاذ پر انہوں نے قربانی پیش کی، اور اس کے بعد اب ہمارے ایک اور رفیق و ساتھی کو یہ سعادت حاصل ہوئی، اور آپ کے حلقے کو اس حیثیت میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ آپ دوسروں سے سبقت لے گئے، ان سے آگے بڑھے۔ میرے ساتھیوں، آج تقریباً 8 سال کے بعد رفقائے تحریک اسلامی کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ پھر ایک مقام پر چلو، اپنے مقصد کو دوبارہ یاد کریں، اس مشن کی یاد دہانی ہو جسے انہوں نے اپنی زندگیوں کا مشن بنایا، ایک دوسرے سے ملیں، اس سے واقف ہوں، ایک نئے عزم، نئے ورولے اور نئے جذبات کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کے لیے پھر میدان میں چلیں۔ حالات نے جو کچھ بھی صورت پیدا کی، میں اس پر پوری طرح مطمئن ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مخالفین نے جس طریقے سے ہمارے راستوں کو بند کرنے کی، ہمارے اس اجتماع کو ناکام بنانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بڑھ کر کے اس کو کامیاب کیا۔ اب اللہ خیر ما کرے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی چالیں اور ان کی تدبیریں کوئی بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مؤثر تدبیر ہے، لیکن خدا نے یہ تدبیر کی اس کے مقابلے میں چند لمحات کے لیے بھی نہ کر سکتی۔ آج ان واقعات کی بنا پر تحریک اسلامی کو ایک ایک شخص کے دل میں جو مقام حاصل ہوا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دس اجتماع سے بھی آپ وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ اللہ تعالی کی اعلیٰ تدبیر جس کی بنا پر خواہ ہم اس پروگرام کو پورا نہ کر سکے ہوں جو پہلے ہمارے سامنے تھا، لیکن اس سے ایک اعلیٰ پروگرام، اس سے ایک زیادہ کامیاب پروگرام، اس سے ایک زیادہ مؤثر پروگرام اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ذریعے ہمارے ہاتھوں سے انجام دلوایا۔ یہ اجتماع ایک تاریخی اجتماع رہا ہے، جماعت کی تاریخ میں ایک سنگ میل اور ایک موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، آنے والے اس کو یاد رکھیں گے اور شاید تحریک کی زندگی میں خصوصیت سے جو کشمکش آج ملک میں برپا ہے، یہ اجتماع ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک نئی طرز کی جدوجہد، ایک دوسرے انداز کی کشمکش، ایک خاص طریقے کا تکاؤ جو تحریک کو باطل کی اور تاغوت کی قوتوں سے پیش آئے گا، اور آپ حضرات اس نئے باب کے لکھنے میں شریک رہیں۔ میں ان چند گزارشات کے ساتھ ایک آخری بات آپ سے کہتے ہوئے اپنی مسئلے کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم آج سانس لے رہے ہیں، جن حالات سے آج ہم کو سانس کا درپیش، اور جس مشن کو ہم لے کر کے اٹھے، اس کی بنا پر میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اسلام آپ سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے بہت سے کاموں کے ساتھ کچھ اسلام کی بھی خدمت آپ کر دیا ہے۔ اسلام آپ سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام کے آگے پیش کر، تمہاری زندگی کا واحد مشغلہ، تمہارے روز و شب، تمہاری سوچیں اور تمہاری کوششیں اور تمہاری مسائل ساری کی ساری وقف ہو جائیں اسلام اور صرف اسلام کے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہی ہے کہ زندگی کو باقی تمام مقاصد سے کاٹ کر اس ایک مقصد کے لیے آپ وقف کر دیں، جو کام بھی آپ کا ہو وہ پھر اس کے تابع ہو، معاشی جدوجہد ہو تو وہ اس کے تابع ہو، تعلیم و تدریس ہو تو وہ اس کے تابع ہو، دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلقات ہو تو وہ اس کے تابع ہو۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہونا چاہیے جس تک زندگی کے باقی سارے خطوط آپ کو لے جائیں۔ اسلام اپنے پیروں سے اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ اس بات پر قانع نہیں کہ آپ کچھ تھوڑی بہت خدمت دین کی بھی کر دیا کریں، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اسلام اور صرف اسلام کے لیے کریں۔ ان صلاتی و رسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے اسلام کا مطالبہ۔ آپ کی نماز اور آپ کے نماز کی عبادت، آپ کی زندگی اور آپ کی موت اسلام اور صرف اسلام کے لیے ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات پر غور کریں اور اس پہلو سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کہاں تک ہمارے دلوں میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم اسلام کے لیے خالص ہو جائیں، اور پاک جہاں پڑھتے ہیں کہ خلوص اسلم میں کاف تھا داخل ہو جائے اسلام میں پورے کے پورے، اس کے معنی آخر کیا ہے؟ آیا یہ کہ اسلام ہماری زندگی کا واحد مشغلہ بنے، یا یہ کہ بہت سے کاموں میں سے یہ کام تحریک اسلامی کے کارکنوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ جب تک آپ اسلام اور صرف اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقت نہیں کر دیتے، آپ اس کا حق ادا نہ کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور اپنی جانیں خدا کی راہ میں دیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔
اسی شہادت پر فردوس اسلام ماہر القادری نے کہا،
حفظ جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا، حق سے جو وعدہ کیا کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا، گولیاں چلتی رہی اور فرزدہ ہوتا رہا، حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا، گولیاں چلتی رہی اور فرزدہ ہوتا رہا، اس طرف ایک شخص خاک خون میں تڑپا کیا، کون قاتل ہے وہاں یہ فیصلہ ہوتا رہا، حشر کے دن خود گواہی دے گی چشمِ آفتاب، حشر کے دن خود گواہی دے گی چشمِ آفتاب، حق پرستوں پر جو ظلم نہ روا ہوتا رہا، حشر کے دل خود گواہی دے گی چشمِ آفتاب، حق پرستوں پر جو ظلم نہ روا ہوتا، کاغذ کے پھول پتے محبوب محترم ہیں، کاغذ کے پھول پتے محبوب محترم ہیں، اس انجمن میں شاید اہل نگاہ کم ہیں، اس انجمن میں شاید اہل کلچرل شو۔
دو دن سے لاہور کے ہر ہر محلے میں جماعت کے وفود پھیلے ہوئے اپنا پیغام پہنچا کے رہے ہیں، اور اب اپنے قائد کو سننے کے لیے اختتامی خطاب کے لیے جمع ہیں، منظم اور خاموش، ہماتن گوش، مہر بلب کہ ابھی نعروں کی روایت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ یقیناً قافلہ اسلام کے ہر مسافر کے لیے اس خطاب میں بہت کچھ ہے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی المرسلین وعلی افضلہم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے میں اس بات پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جس آزمائش میں ہم کو ڈالا تھا اس سے بخیریت گزرنے اور فاتحانہ گزرنے کی توفیق دی، اسی نے ہمیں بخشی، اور نادانوں نے جو کام یہ سمجھتے ہوئے کیے تھے کہ یہ جماعت کی کمر توڑنے کے لیے بڑے کارگر نسخے ثابت ہوں گے، انہی کو اس قادر و توانا نے پہلے سے بھی زیادہ جماعت کی دھاک بٹھا دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالی کا خاص معاملہ ہے جو وہ ہمیشہ اپنے ان بندوں کے ساتھ کرتا رہا ہے جو وفاداری اور خلوص نیت کے ساتھ اس کے دین کے لیے سعی و جہد کرتے ہیں، اور اس سعی و جہد میں اپنی طاقت و قابلیت پر نہیں بلکہ اس کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس صفت کو ہم اپنے اندر جتنا زیادہ بڑھائیں گے انشاءاللہ کائنات کے حقیقی مالک و فرما روا کی تائید اسی قدر زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا اپنا فرمان ہے، کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ دوستو، اس آزمائش کے موقع پر ہمیں ایک قیمتی قربانی بھی دینی پڑی ہے جس سے ہمارے دل زخمی ہیں اور ہم سب اس کی ٹیس بری طرح محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایک مخلص کارکن اللہ بخش مرحوم کا بے گناہ قتل ہے جس کا ارتکاب پرسوں کرائے پر لائے ہوئے غنڈوں نے کیا. جو شفاق لوگ بے گناہوں کے قتل کو کھیل سمجھتے رہے ہیں ان کے لیے تو یقیناً یہ ایک معمولی بات ہے. ایک ہی آدمی کا تو قتل ہے, وہاں شکار کے تھیلے میں نہ معلوم کتنے ایسے کچھ ستم پڑے ہیں. لیکن یاد رکھیے, کسی دوسرے بے گناہ مقتول سے یہ مقتول کچھ اور نوعیت رکھتا تھا. یہ زر زمین یا زن کے کسی جھگڑے میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. اس کے معاملے پر اللہ کا وہ فرمان چسپاں ہوتا ہے جو اس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ قاتل پکڑا جاتا ہے یا نہیں اور اسے کوئی سزا ملتی ہے یا نہیں. یہ مقدمہ کہیں اور درج ہو چکا ہے, اس کا فیصلہ انشاءاللہ وہیں سے ہوگا, اور ایسا فیصلہ ہوگا جس کا تصور وہ لوگ نہیں کر سکتے جو اللہ کی صفت انتقام کو بھول چکے ہیں. رفقاء کرام, اب چند لمحوں کے لیے رک اعمال کو قبول فرما لے, اس کے سارے قصور بخش دے, اس کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے, اس کو شہادت کا اجر عطا فرمائے, اس کی غریب بیوہ اس کی یتیم بچوں کا خود کفیل بن جائے, اور اس ظلم کی داد رسی اپنی عدالت سے کرے. میرے عزیز ساتھیوں, دنیا میں ہمیشہ غلط کار لوگوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ غلط کاروں کے انجام کی پوری تاریخ ان کے سامنے ہوتی ہے مگر وہ اس سے سبق نہیں لیتے, حتیٰ کہ اپنے پیشرو غلط کاروں کا جو انجام خود ان کے اپنے ہاتھوں ہو چکا ہوتا ہے اس سے بھی انہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا قانون مکافات صرف دوسروں کے لیے تھا, ان کے لیے اس قانون میں ترمیم کر دی گئی. پھر اپنی کامیابیوں کے نشے میں وہ یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ دنیا میں سب احمق بچتے ہیں, کوئی نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, نہ اپنے کانوں سے سن سکتا ہے, اور نہ اپنے دماغ سے واقعات کو سمجھ سکتا ہے. بس جو کچھ وہ دکھائیں گے اسی کو دنیا دیکھے گی, جو کچھ وہ سنائیں گے اسی کو دنیا سنے گی, اور جو کچھ وہ سمجھائیں گے دنیا بزے اخفش کی طرح اس پر سر ہلاتی رہے گی. یہی برخود غلطی پہلے بھی بہت سے بغام خیش عاقل اور فی الحقیقت غافل لوگوں کو لے بیٹھی ہے, اور اسی کے برے نتائج دیکھنے کے لیے اب بھی کچھ برخود غلط حضرات لگتے چلے جا رہے ہیں. پانی اس کی ایک تازہ ترین مثال وہ ہے جو ابھی ابھی ہمارے اس کل پاکستان اجتماع کے معاملے میں سامنے آئی ہے. اور صرف پاکستان ہی نے نہیں, ساری دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. جماعت اسلامی اس ملک کی ایک مسلم جماعت ہے جو 22 سال سے کام کر رہی ہے, کل پاکستان حیثیت رکھتی ہے, اس کے نمائندے چاہے تھوڑے ہی ہوں مگر قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہیں, اور پاکستان ہی میں نہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی وہ اس ملک کی ایک عام جماعت کی حیثیت سے معروف ہے. ایسی ایک جماعت اپنا کوئی مقامی جلسہ نہیں بلکہ اپنی کل پاکستان کانفرنس کرنے کا فیصلہ کرتی ہے, مگر پہلے اسے مناسب جگہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے اور بمشکل اس تنگ جگہ میں اجتماع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. پھر دفعہ 144 کے تحت اسے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے سے روک دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ سمجھنے کے لیے عقل کی کوئی بڑی مقدار درکار نہیں ہے کہ اتنے بڑے اجتماع کی کارروائی لاؤڈ اسپیکر کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور اسے روکنے کے معنی عملاً اجتماع کو روکنے کے. جماعت کی طرف سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر کے دلائل سے واضح کیا جاتا ہے کہ اس دفعہ کا استعمال قانونی طور پر غلط کیا گیا ہے, اور بعد حکومت کو خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ غالباً ان کے خلاف ہوگا اور جماعت کو لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا. فوراً ایک آرڈیننس لے آیا جاتا ہے جس کی کوئی نظیر انگریزی حکومت کے بدترین دور جبر و استبداد اور پاکستان کے سابق بدنام سیاستدانوں کے دور میں بھی نہیں پائی جاتی. یعنی سارے صوبے مغربی پاکستان میں لاؤڈ اسپیکر حرام، الا یہ کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسے کسی کے لیے حلال کر دے. بالفاظ دیگر اس ایک فرمان نامبارک سے میں جماعت اسلامی کا اجتماع خراب کرنے کی خاطر پورے صوبے کی سیاسی، مذہبی اور معاشرتی سرگرمیوں کو محدود کر دیا جاتا ہے. پھر بھی جب جماعت یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اجتماع کرے گی، اور جب حکمرانوں کی توقعات کے بالکل خلاف یہ دیکھا جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر ممنوع ہونے کی خبر سن کر بھی جماعت کے ارکان اور متفقین لاہور کے عزم سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو ریلوے کی وہ متعدد بوگیاں جو دور دراز سے آنے والے لوگ پہلے سے بک کرا چکے تھے انہیں عین وقت پر منسوخ کیا جاتا ہے. میں تعین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، روڑی اور سرگودا کے لوگوں کی پہلے سے بک کرائی ہوئی 10 بوگیاں عین وقت پر منسوخ کی گئی. اس پر بھی جب ہزار ہاں آدمی چل پڑتے ہیں تو ایک روز وزیر داخلہ صاحب اور دوسرے روز عین اجتماع کے دن بہت سے وزراء صاحبان بیک وقت جماعت پر اور بطور خاص مجھ پر برس پڑتے ہیں. اس کے بعد جب جلسہ عام شروع ہوتا ہے اور لوگ سکون کے ساتھ تقریر سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت 20-25 گنڈوں کی ایک پارٹی آتی ہے جس میں سے بعض اس وقت بھی شراب کے نشے میں جھوم رہے ہوتے ہیں. وہ جلسے میں گڑبڑ مچاتے ہیں، شامیانوں کی تنابیں کاٹتے ہیں، جگہ جگہ آگ لگاتے ہیں، پستول کے فائر کرتے ہیں اور ایک بے گناہ کو قتل کر ڈالتے ہیں. خواتین کی جلسہ گاہ پر اینٹیں اور سوڈے کی بوتلیں پھینکتے ہیں. اسٹالوں پر حملہ کر کے چائے والوں کے برتن توڑتے ہیں، مٹھائی والوں کی مٹھائی پھینکتے ہیں، دواؤں کی دکانوں سے دوائیں اٹھا اٹھا کر برباد کرتے ہیں، کتابوں کی دکانوں پر حملہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں رہتے. اور اس پوری غنڈہ گردی کے دوران میں پولیس تماشائی کی طرح کھڑی رہتی ہے، حتیٰ کہ علانیہ جس شخص نے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کا ارتکاب کیا تھا اسے بھی پکڑنے کی کوشش نہیں کر سکتی. یہ واقعات جس ترتیب سے رونما ہوئے ہیں سب کے سامنے ہیں. کیا ارباب حکومت نے دنیا کو عقل کا اندھا سمجھ لیا ہے کہ وہ اس کے معنی نہ سمجھ سکے گی؟ ہم کو معلوم ہے کہ یہ پوری سازش کس نے کب اور کہاں تیار کی تھی. ہم جانتے ہیں کہ شہر کے مشہور غنڈوں کی کس پارٹی کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا. ہمیں پتا ہے کہ غنڈوں کو ایک ٹرک میں بھر کر کون لایا. ہمارے اپنے کارکنوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شامیانوں کی رسیاں کاٹنے کا شریفانہ کام کس طرح پولیس کے آدمیوں کی نگرانی میں انجام دیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ایک پولیس مین خود بھی قانون کی یہ خدمت کرتا ہوا دیکھ لیا گیا. ہمارے کارکنوں کو لا اینڈ آرڈر کی یہ کمالات دیکھنے کا بھی شرف حاصل ہوا کہ گولیاں چلانے والے ایک مجرم کو پکڑ کر لوگ پولیس کے حوالے کر رہے تھے اور پولیس بار بار اسے چھوڑ دیتی تھی. کارکنوں کے سخت اصرار پر ایک آدمی کو بمشکل زیر حراست لیا گیا. لاؤڈ اسپیکروں کے متعلق جدید آرڈیننس جب نافذ ہوا تو جماعت نے قانون کا پیٹ بھرنے کے لیے فوراً ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے اس قانون کے تحت لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت کے لیے درخواست پیش کر دی تاکہ حجت پوری ہو جائے اور کل یہ بہانہ نہ بنایا جا سکے کہ نئے قانون کے تحت ہم سے درخواست ہی کب کی گئی. اس درخواست کو رد کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے جو وجوہ بیان کیے ہیں انہیں میں سارے ملک کی توجہ کے لیے یہاں پیش کرتا ہوں. ان کی بیان کردہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی یہ کانفرنس جس علاقے میں ہو رہی ہے اس کے بعد باشندوں کی طرف سے یہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں کہ جماعت کے خیالات اور عقائد ہمارے خیالات اور عقائد سے مختلف ہیں، ہم جماعت کے جلسے میں نہ بھی جائیں تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے ان کی آواز ہمارے گھروں تک پہنچے گی. دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ شہر میں کچھ پوسٹر لگے ہوئے پائے گئے ہیں جن میں جماعت کی مذمت کی گئی. یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ اگر جماعت کو لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تو جلسے میں گڑبڑ اور لڑائی دنگے کا خطرہ ہے. ان دو وجوہ کی بنا پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے حکم تحریر فرمایا ہے کہ امن اور عمدہ نظم و نسق کی خاطر وہ جماعت کی درخواست نامنظور فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس سوال کو جانے دیجئے کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر جو جلسہ ہوا اس میں امن اور عمدہ نظم و نسق کی خدمت کس خوبی کے ساتھ مجسٹریٹ صاحب اور ان کے ماتحت عملے نے انجام دی. میں دراصل اس موقع پر سارے ملک کے مذہبی معاشرتی اور سیاسی کام کرنے والوں کو ان دو سراسر نامعقول وجوہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کی بنا پر لاہور میں جماعت کی درخواست رد کی گئی. وہ سب اپنی اپنی جگہ سوچیں کہ اب اس ملک میں کون زبان کھول سکتا ہے. مشرقی پاکستان میں ابھی یہ قانون نہیں ہے مگر وہاں تک اسے وسیع کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے, اس لیے وہاں کے بھی سب لوگوں کو اس کے نتائج پر غور کرنا چاہیے. اس ملک میں آخر وہ کون شخص گروہ فرقہ یا پارٹی ہے جس سے سب کو اتفاق ہو اور کسی کو بھی اختلاف نہ ہو, جس کے خلاف کوئی نہ کوئی گروہ شکایت کرنے والا نہ پایا جاتا اور جس کے خلاف کوئی پوسٹر بھی نہ لگایا جا سکتا. اگر لاؤڈ سپیکر کی اجازت دینے کے لیے شرائط وہ ہوں جو لاہور کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے بیان کی ہیں تو صرف صحرا اور بیابانوں میں جلسے ہو سکتے ہیں, شہروں میں نہیں ہو سکتے. شیعہ, سنی, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, عوامی لیگ, نیشنل عوامی پارٹی, نظام اسلام, خود کنونشن مسلم لیگ, غرض کوئی بھی ان شرائط کے ساتھ لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کر سکتا. بلکہ اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب اس بات کی ضمانت دیں کہ ہر بستی کے شکایت کرنے والوں کی شکایت ان کی توجہ کی یکساں مستحق ہوگی اور اس معاملے میں شہریوں کے درمیان بیجا امتیاز نہیں برتا جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ اب خود صدر مملکت بھی یہاں لاؤڈ سپیکر پر تقریر نہیں فرما سکتے. ان کے جلسے کا اعلان کرا کے دیکھ لیجئے, شکایتی درخواستیں گننے کے لیے آپ کو ایک الگ عملہ مقرر کرنا پڑے گا. میں اس ملک کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے لیے ایک حد کے اندر رہیے, عقل, انصاف اور آدمیت کی ساری حدیں طاقت کے زام میں پھانتے نہ چلے جائیے. خود طاقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں تک وہ غلط کاریوں کے باوجود کسی کو سنبھالتی چلی جاتی ہے. اس حد کو پار کر جانے کے بعد بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اب مجھے کچھ باتیں خاص طور پر جماعت اسلامی کے ارکان اور متفقین سے کہنی. میرے عزیزوں, میں نے اپنی ابتدائی تقریر میں آپ سے کہا تھا کہ جسے خدا کے دین کے لیے کام کرنا ہو اس میں صبر اور حکمت دو لازمی صفتیں ہونی چاہیے. اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان دو صفتوں کے نتائج کیا ہوتے. جمعے کے روز جو ہنگامہ کیا گیا تھا اس کی اصل غرض یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے آدمی کسی نہ کسی طرح مستعد ہو کر غنڈوں سے لڑیں تاکہ اس اجتماع کو مناسب امن قرار دے کر منتشر کر دیا جائے اور اگر ممکن ہو تو اس جماعت کو فسادی قرار دے کر وہ اقدامات کیے جائیں جن کے لیے وزیر داخلہ کی بے چینی ان کے بیان سے تپکی پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ 15, 20 یا 150 غنڈوں کی ہستی ہی کیا تھی کہ 7-8 ہزار کارکنوں کی موجودگی میں اس مجمع پر حملہ آور ہو کر بخیریت واپس چلے جاتے. اس اسکیم کے مرتب کرنے والا یہ تھا کہ جماعت ایسی بھی کیا منظم ہوگی کہ ان ہزاروں کارکنوں میں سے 10-20 آدمی بھی ایسے نہ نکلیں گے جو غنڈوں سے الجھ نہ پڑیں اور سوچے سمجھے کہ نقشے کے مطابق لا اینڈ آرڈر کو اپنے وہ مخصوص فرائض انجام دینے کا موقع نہ مل جائے جو اس کے عام فرائض کے برعکس اس خاص موقع کے لیے الگ مقرر کیے گئے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے امیر کی ہدایات کے مطابق آپ نے صبر اور نظم سے کام لے کر کس طرح اس سازشی دماغ کو شکست عظیم دی ہے جس نے اپنے نزدیک بڑا ماسٹر پلان آپ کو گرانے کے لیے بنایا. وہ یہ بھی توقع رکھتے تھے کہ جب اچانک گولی چلے گی اور ہر طرف مار ڈال کی جائے گی تو جماعت اسلامی کے لوگ بدحواس ہو کر جدھر منہ اٹھے گا اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیں گے. اسٹیج پر تقریر کرنے والا اور اس کے ساتھی دبک کر کرسیوں کے نیچے جا چکیں گے اور اس بھگدڑ میں صرف جلسہ ہی منتشر نہ ہوگا بلکہ جماعت اسلامی کی ہوا صوبے کے صدر مقام پر ایسی اکھڑے گی کہ پھر سارے ملک میں کہیں نہ جم سکے گی. مگر انہوں نے اپنے سارے اندازوں اور اپنے آج تک کے تجربات کے خلاف یہ بھی دیکھ لیا کہ جو لوگ جس جگہ اپنی ڈیوٹی پر تھے وہ اپنی اپنی جگہ ہڑبونگ مچانے والوں سے نمٹتے رہے اور باقی پورا مجمع جلسگاہ میں بیٹھا تقریر سنتا رہا. یہ بھی اللہ کی توفیق سے صبری کا کرشمہ تھا جس سے آپ نے مخالفین کی پوری اس چیز کو انہیں پر الٹ دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سارے ملک میں اس جماعت کا وقار پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے. سارے ملک کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے متعلق خلق خدا وہی کچھ کہہ رہی ہے جس کا مستحق اپنی کمزرفی اور حماقت سے انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا تھا. پھر وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ لاؤڈ سپیکر نہ ہوگا تو اس جماعت کا سارا پروگرام دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے لوگ جنہیں تقریریں سننے کا چسکا لیے چلا آ رہا ہے مایوس و بدل ہو کر پلٹ جائیں گے. مگر آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی رہنمائی سے جو حکمت بر وقت استعمال کی گئی اس نے ان کی یہ اسکیم بھی ناکام کر دی. اور میں ناکام ہی نہ کی بلکہ جتنا کام آپ جلسے سے کرتے اس سے کئی گنا کام آپ نے اپنے ان تبلیغی وفود سے کر ڈالا جو جمعے اور ہفتے کو سارے شہر میں پھیل کر اپنا پیغام محلے محلے اور گھر گھر پھیلاتے رہے. میں جلسہ ہی ہوتا تو جو لوگ یہاں آتے وہ آپ کی بات سن لیتے. اب آپ تین تین چار چار آدمیوں کے 1000 وقت بنا کر لاہور کے ہر گوشے میں خود جا پہنچے اور نہ آنے والوں تک بھی اپنی بات پہنچا دی. ان وفود کے جو حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں جماعت کا ایک ایک کارکن انہیں دیکھ کر پوری طرح مطمئن ہو گیا ہے کہ 3 دن کے جلسوں سے ہم وہ فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے جو ہم نے اس طریقے سے اٹھایا ہے. میں آپ کی معلومات کے لیے بتاتا ہوں آخری رپورٹوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جماعت کے وفود نے 2 دن میں 28,872 افراد سے فردن فردن ملاقاتیں. ان میں سے 5,274 اشخاص جماعت کے باقاعدہ متفق بن گئے اور ان تمام انفرادی ملاقاتوں کے دوران میں صرف 115 آدمی جماعت کے مخالف تھے. یہ گویا گیلپ پول تھا کہ جس نے حقیقت واضح کر. جماعت کے لیے شہر میں ہمدردی اور محبت کا یہ حال تھا کہ جگہ جگہ ٹانگے والوں اور ٹیکسی والوں نے ان وفود سے کرایہ لینے سے انکار کر دیا. جگہ جگہ لوگوں نے بے اصرار ان وفود کی دعوتیں کی. نیز جمعے کے دن جو غنڈہ گردی کی گئی تھی اس پر عام نفرت کا اظہار کیا. ان چند کلمات کے بعد اب میں اپنے رفقاء کو یہ نصیحت کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ باہر کی مخالفتوں کی فکر نہ کریں بلکہ ساری فکر خود اپنی کمزوریوں کو رفع کرنے کی کریں. اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیے, اللہ کی محبت اور اس کا خوف دل میں جاگونی کیجیے, ریا اور فخر اور خودغرضی سے بچیے, جو کچھ کیجیے خلوص قلب کے ساتھ اللہ کے لیے کیجیے اور اسی کے اجر کی امید پر کیجیے. دنیا میں آپ کی محنتوں اور کوششوں کا کوئی پھل بھی آپ کو نہ ملے بلکہ الٹا نقصان بھی ہو تب بھی بدی کو مٹانے اور نیکی کو قائم کرنے کے لیے جان مال وقت قابلیت بس کے بغض اور قدورتوں کو دل سے نکالیے اور محبت و خیر خواہی سے اپنی جماعت کے اندرونی رخنوں کو بھر کر ایک بنیان مرسوس بن جائے. جماعت میں جو خرابی بھی کہیں پیدا ہو اس میں دوسروں کا قصور ڈھونڈنے کے بجائے یہ سوچئے کہ آپ کا اپنا قصور کیا ہے. آپ میں سے ہر شخص جب اپنے اپنے قصوروں کا تدارک اور اپنے اپنے فرض کو ادا کرے گا تو سبھی کے قصوروں کا ایک ساتھ تدارک ہو جائے گا اور جماعت کے قدم اس سے زیادہ تیز چلیں گے جتنے اب ہماری کوتاہیوں کے باوجود چلیں. میرے عزیزوں, تقریر ختم کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں کہ بار الہ کفر کے طویل غلبے کے بعد اس بر عظیم کے ایک چھوٹے سے حصے میں تو نے سراسر اپنے کرم سے دین اسلام کے ماننے والوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ یہاں اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہم اپنے دین و اخلاق اور اپنی آزادی دونوں ہی کو کھو بیٹھے. خداوندہ تو جانتا ہے کہ یہاں مسلح کون ہیں اور مسجد کون. تیرے علم میں جو مسلح ہیں ان کی حمایت اور حفاظت اور نصرت فرما تاکہ وہ اس مسلمان ملک کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا سکے. اور تیرے علم میں جو مفسد ہیں ان کو نیک ہدایت دے تاکہ وہ اپنی اور اپنی قوم کی دنیا اور عاقبت خراب کرنے سے پاک. آمین.
visit tasqueer.org